جمعرات 10 ستمبر کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا.
ہم پہلے بھی اس سبجیکٹ پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں, کسی صوبے میں پروگرس زیادہ ہوئی ہے, کسی میں کم ہوئی ہے, شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے کے متعلق نیشنل ایکشن پلان میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے صوبوں کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے. اجلاس میں مدارس کے معاملات, اندراج اور فرقہ واریت جیسے امور بھی زیر بحث آئے. اس اجلاس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے میڈیا کو بتایا.
تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کوئی ایسی مسجدیں یا ایسی عبادت گاہیں جہاں ہیٹ سپیچ اور صدرات سے آ رہی ہے وہاں کیمراز لگائے جائیں تاکہ ریکارڈ کیا جائے فرسٹ ہینڈ پروف, خاص کر گلگت بلتستان میں اینڈ سم ایریاز آف پنجاب اینڈ سندھ جہاں عرصے دراز سے یہ کام ہو رہا ہے.
نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی جاری پھانسیوں کے سلسلے میں آج مزید 4 مجرموں کو صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں پھانسی دی گئی. ادھر لاہور ہائی کورٹ نے قتل کے ایک مجرم کی سزائے موت روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے جو قید کے دوران فالج کے باعث معذور ہوا تھا. شہزاد ملک کی رپورٹ.
لاہور ہائی کورٹ نے قتل کے مقدمے میں فیصل آباد کی جیل میں قید مجرم عبدالباسط کی درخواست پر تفصیلی فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ملکی قانون میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ کسی بھی معذور شخص کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. عدالت کا کہنا تھا کہ اگر کوئی معذور آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کو عدالت کی طرف سے دی جانے والی سزا پر عمل درآمد کیسے روکا جا سکتا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صرف جیل قوانین کے تحت حاملہ عورت کی سزا پر عمل درآمد روکا جا سکتا ہے.
بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو کے خاتمے کی کوششیں نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں اور پولیو کے کیسز کی شرح میں 75% کمی ہوئی ہے. یونیسیف کے مطابق صوبے میں پولیو سے متاثرہ 12 اضلاع میں 14 ستمبر سے خصوصی مہم شروع کی جائے گی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمانوں نے ایک عدالت کے اس فیصلے پر احتجاج کیا ہے جس کے تحت گائے کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اس عدالتی فیصلے کو مذہبی امور میں عدلیہ کی مداخلت سے تعبیر کیا ہے. عدالت نے حکم نامے میں پولیس محکمے کو حکم دیا ہے کہ پابندی کو سختی کے ساتھ نافذ کیا جائے. قابل ذکر ہے کہ ریاست میں نافذ رمبیر پینل کوڈ کے سیکشن 298A کے مطابق جموں کشمیر میں گائے کشی پر پابندی ہے. تاہم مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے ناطے یہاں گائے, بیل یا بھینس کا گوشت جسے عرف عام میں بڑماز کہتے ہیں عام استعمال میں ہے. 35 سال قبل بھی جب بڑماز پر پابندی کی بات ہوئی تو جنوبی کشمیر کے انت ناگ سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنما قاضی نثار نے چوراہے پر ایک گائے کو ذبح کیا جس کے بعد کشمیر میں احتجاجی تحریک شروع ہوئی.
یورپ کے ملکوں میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی آمد پر قابو پانے کے لیے اقدامات اور اعلانات کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. آسٹریا نے رش کے باعث ہنگری کے لیے ٹرین کی سروس بند کر دی ہے. ادھر ہنگری نے سرحدوں پر فوج تعینات کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. سربیا کے سرکاری میڈیا کے مطابق مزید 5,000 سے زائد پناہ گزین اور تارکین وطن سربیا اور ہنگری کی سرحد پر پہنچے ہیں جو 24 گھنٹوں میں آنے والے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. ترکی کی حکومت نے کرد اراکین پارلیمان کے ایک وفد کو جنوب مشرقی قصبے جیزرا کی طرف بڑھنے سے روک دیا ہے. اس قصبے میں کئی دنوں سے کرفیو نافذ ہے اور وہاں ترک فوج کرد باغیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے. عالمی تنظیموں نے الزام عائد کیا تھا کہ ترک فوج جیزرا میں انسانی حقوق پامال کر رہی ہے, جس کے بعد کرد پارلیمانی پارٹی HDP کے 30 اراکین نے جیزرا کی جانب احتجاجی پیدل مارچ شروع کیا. انہیں قصبے سے 90 کلومیٹر دور ہی روک دیا گیا ہے جہاں انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے. ترک وزارت داخلہ کے مطابق کرد اراکین پارلیمان کی جیزرا جانا اشتعال پھیلا سکتا ہے, اس لیے انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. برطانیہ میں اسلامیات کے 2 اساتذہ کو جیل بھیج دیا گیا ہے جنہوں نے برمنگھم شہر کے ایک مدرسے میں اپنے شاگرد کی پٹائی کی تھی. 60 سالہ محمد صدیق اور ساتھی ملزم 24 سالہ محمد وقار نے عدالت میں اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے شاگرد نے قرآن کی کلاس میں بدتمیزی کی جس پر اس کی پٹائی کی گئی. عدالت نے دونوں اساتذہ کو 1-1 سال قید کی سزا سنائی. اور جنوبی افریقہ میں سائنسدانوں کو ایک قدیم مخلوق کے باقیات ملے ہیں جسے انسان کے قریب تر نئی مخلوق قرار دیا جا رہا ہے. اس دریافت کے سربراہ سائنسدان پروفیسر لی برجن نے میڈیا کو بتایا.
Until this moment in history, we thought
اب تک کی تاریخ میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ مرنے والوں کی با اہتمام آخری رسومات جیسا کہ قبروں میں دفنانے جیسے اقدامات صرف انسان کرتے رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہمیں ایسی مخلوق ملی ہے جو مرنے والوں کے ساتھ انسانوں کی طرح منفرد اور غیر معمولی سلوک کرتی رہی ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. جنوبی افریقہ میں سائنسدانوں نے انسانوں سے ملتی جلتی ایک نئی مخلوق کے ڈھانچے دریافت کیے ہیں. یہ دریافت ایک گہرے غار میں تدفین کرنے والے مدفن سے ملی ہے. محققین کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے قدیم انسان کے بارے میں آج کے انسان کے خیالات تبدیل ہو جائیں گے. اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر، اور اب رخ کرتے ہیں سربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ حکومت نے ان مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کے باہر کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں پر دوسرے مسلک کے خلاف نفرت انگیز تقاریر ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے بھی ایک نئی پالیسی بنائی جائے گی جس کے بارے میں اجلاس اگلے ہفتے ہوگا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں نیشنل ایپکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ ریاستی عملداری کو چیلنج کرنے والے عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا. انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت نفرت انگیز مواد شائع کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف قابل اعتراض تقاریر کرنے والوں کے ساتھ کوئی رائے نہیں برتی گئی ہے.
کوئی ایسی مسجدیں یا ایسی عبادت گاہیں جہاں ہیٹ سپیچ اور صدراز سے آ رہی ہے وہاں کیمراز لگائے جائیں تاکہ ریکارڈ کیا جائے فرسٹ ہینڈ پروف، خاص کر گلگت بلتستان میں اینڈ سم ایریاز آف پنجاب اینڈ سندھ جہاں عرصے دراز سے یہ کام ہو رہا ہے، تو ہم وہ ریکارڈڈ پروف کر کے ان لوگوں کی کاروائی کریں. پیغام واضح ہے کہ زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم اینڈ زیرو ٹالرنس فار کالنگ ایچ ادر کافر.
چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ کل عدم شدت پسند تنظیموں کے خلاف گزشتہ 9 ماہ کے دوران 11,000 آپریشن خفیہ معلومات کی روشنی میں کیے گئے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کل عدم تنظیموں کے بہت سے لیڈر ہتھیار پھینکنے پر راضی ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 15 لاکھ سے زائد افغانی پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور جن کے خلاف کاروائی کرنے میں مشکلات آڑے آ رہی ہیں.
قانون کے مطابق ان کو کیمپوں میں رہنا ہے. وہ اٹھ کے آ کے ہماری آبادیوں میں شامل ہو گئے ہیں. وہ یہاں بزنس نہیں کر سکتے، بزنس کر رہے ہیں. پراپرٹی نہیں خرید سکتے، پراپرٹی خرید لی ہیں. یہ پچھلے 12-14 سالوں میں کسی نے نہیں روکا. اب ہم روکتے ہیں یا ان کو واپس بھیجتے ہیں تو ایک ری ایکشن آتا ہے. اب جب تک ہماری افغانستان سے کوئی معاملات طے نہیں ہوتے، اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہم ان کو واپس باعزت طریقے سے نہیں بھیج سکتے.
چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ شدت پسندی کے خلاف قومی ایکشن پلان کے 20 نکات میں سے 15 نکات پر حوصلہ افزا کام ہو رہا ہے، جبکہ اس دعوے کے برعکس وزیر اعظم میاں نواز شریف نے نیشنل ایپکس کمیٹی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعض پہلوؤں پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے تھا.
جو ہماری میٹنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اس وقت ٹاپ ہیرارکی ملک کی وہ یہاں پہ موجود ہے، آرمی سائڈ سے بھی اور سولن سائڈ سے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میٹنگ کا اب کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اور یہ رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے بھی اس سبجیکٹ پہ بہت گفتگو کر چکے ہیں. اور کسی جگہ ملک میں، کسی صوبے میں میری مراد ہے، پروگرس زیادہ ہوئی ہے، کسی میں کم ہوئی ہے، شاید کسی میں بھی کچھ بھی نہیں ہوئی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پروگرس ہر جگہ پہ برابر ہونی چاہیے.
نیشنل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سائبر کرائم پر قانون سازی کے لیے بل پر متعلقہ قائمہ کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور جلد ہی اسے منظوری کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور ابھی آپ نے جیسے سنا کہ وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان کے عمل درآمد کے بارے میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اسی پلان کے تحت ایک یہ بھی معاملہ طے کرنا تھا کہ پاکستان کے مدارس کی رجسٹریشن کی جائے اور ان کی آمدن اور ان کی امداد کہاں سے آ رہی ہے یہ معلوم کیا جائے۔ تو پاکستان میں مدارس کی رجسٹریشن کا مسئلہ کئی دہائیوں سے حل طلب چلا آ رہا ہے۔ نیشنل ایکشن سے پلان سے پہلے بھی کئی بار کوششیں کی گئی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے۔ نافذ العمل قومی ایکشن پلان میں مدارس میں اصلاحات متعارف کرانے اور ان کی فنڈنگ کو شفاف بنانا ایک اہم جز قرار دیا گیا تھا، مگر ماضی کی طرح اب بھی مدارس کو قومی دھرے میں لانا ایک مشکل عمل بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مدارس پر حکومتی نگرانی قائم کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں، وہ ہیں کیا؟ اسلام آباد سے اس رپورٹ میں ارم عباسی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے۔
اسلام آباد کے ابو بکر مدرسے میں تقریباً 70 کے قریب طالب علم ہیں۔ یہاں ایک طالب علم بنیامین بھی ہیں جو کہ 15 سال کے ہیں اور وہ آزاد کشمیر سے یہاں اسلام آباد دینی تعلیم حاصل کرنے 1 سال پہلے آئے۔ اس مدرسے میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہیں۔ 9 بہن بھائیوں میں 4 بڑے بھائی بھی عالم دین ہیں مگر بے روزگار ہیں۔ بنیامین کہتے ہیں کہ وہ بھی عالم دین بننا چاہتے ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہم بڑے ہو کر عالم بننا چاہتے ہیں، مدرسے میں بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ عالم بھی بنے اور ساتھ ساتھ کوئی اور نوکری بھی کریں۔
میں اور کوئی نوکری نہیں کرنا چاہتا، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔
پاکستان میں صرف ایک مکتب فکر کے 18,000 سے زیادہ مدرسے موجود ہیں۔ حکومت ان بعض مدارس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ انتہا پسندی سے جڑے ہیں، مگر مدارس کو شکایت ہے کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفاق المدارس العربیہ کے ترجمان عبد القدوس محمدی نے کہا،
ملک کی جو قوانین ہیں ان کی پابندی ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، آگے بھی ہم کریں گے، لیکن امتیازی رویے یہ کسی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے، پہلے وقتوں میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی تھی، دفعہ 144 نافذ ہو جاتا تھا اور حالات جو کہ تو رہتے تھے۔ اب تھوڑا سا وہ کلچر اور ٹرینڈ چینج ہو گیا، اور اب جو بھی مسئلہ ہوگا آپ نے تھوڑی سی مدارس پہ چھاپے مار کے کریک ڈاؤن کر کے ایفیشنسی دکھانی ہے کہ جیسے آپ کوئی بہت بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمارے خیال میں یہ بالکل خلاف حقیقت ہے، یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ مدارس کے ساتھ امتیازی رویہ ہے۔
خفیہ مدارس کا خاتمہ، مدارس میں اصلاحات یا ان کی فنڈنگ پر سوال جب بھی اٹھایا جاتا ہے تو نہ صرف علماء بلکہ بیشتر شہری بھی اس کی مزاحمت کرتے ہیں۔ سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے دور سے مدارس میں اصلاحات پر کام شروع ہوا، لیکن دباؤ کی وجہ سے اب تک کسی بھی حکومت کو اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ماہرین کے خیال میں اس کی وجہ ریاستی ابہام اور مدارس کی عوامی طاقت ہے۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی کے امور کے ماہر عامر رانا نے کہا،
ایک تو ایمبیگوٹی جو ہے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں ہے جو اس کو روکتی ہے ان اسپیسیز کے اندر جانے سے، اور دوسری طرف سے ان کو شاید خوف ہے کہ مدارس کے لوگ اگر سڑکوں پہ آ گئے، اور اس وقت جو رائے سازی کے بڑے ادارے ہیں وہ میڈیا سے زیادہ شاید جو ہے وہ ایک محراب اور ممبر جو ہے وہ رائے سازی کا ادارہ ہے۔ یقیناً جب ہم اس کو بات کرتے ہیں الیکشن میں تو شاید یہ مذہبی جماعتیں ووٹ نہیں لیتی، لیکن یہ عوامی رائے کو حکومت کے خلاف جو اکسانے کے اندر زیادہ کارگر رہی ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور یہی خوف میرا خیال ہے سیاسی حکومتوں کو درپیش رہتا ہے۔
ماہرین کے بقول جب تک اس سلسلے میں کوئی جامع قومی پالیسی واضح نہیں کی جاتی، حکومت اور مدارس کے درمیان کھینچتانی جاری رہے گی، اور حکومت کے لیے مدارس پر اپنی نگرانی قائم کرنا ایک مسئلہ بنا رہے گا۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ارم عباس نے تو یہ جاننے کی کوشش کی کہ مدارس میں رجسٹریشن کا سلسلہ کیوں نہیں مکمل ہو پا رہا ہے، لیکن پاکستان میں وفاق المدارس دینیہ کے رہنما اور جامع بنوریہ عالمیہ کے سربراہ مفتی محمد نعیم کا کہنا ہے کہ انہیں مدارس کی رجسٹریشن پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ طریقہ کار پر اعتراض ہے۔ مدارس کو کسی مسلم ملک سے امداد نہیں ملتی، وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شدت پسندی خود ریاست نے پیدا کی، مدارس نے نہیں۔ کراچی میں بی بی سی کے نامہ نگار ریاض سہیل نے ان سے بات کی اور پہلا سوال یہ کیا کہ رجسٹریشن پر اعتراضات کیا ہیں؟ مفتی محمد نعیم:
کوئی مزاحمت نہیں ہے، وفاق کا موقف یہ ہے کہ تمام اداروں کو رجسٹریشن ہونی چاہیے. اعتراضات جو ہے وفاق کو بہت ساری چیزوں پر ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے صرف یہ بتانا چاہتی ہے کہ مدارس اور دہشت گرد ایک ہی، جو مدارس ہیں وہ دہشت گرد ہیں، جو دہشت گرد ہیں وہ مدارس. تو بین الاقوامی طور پر حکومت پاکستان یہ تأثر دے رہی ہے کہ جو مدرسہ ہوگا اس پر چھاپے بھی پڑیں گے اور اس کی نگرانی بھی ہوگی. بھائی ایسے مدارس، ان کی نگرانی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے ساتھ یونیورسٹیاں اور کالج میں جو فحاشی، عریانیت، اساتذہ کی پٹائی، طلبہ کی تنظیمیں ایک دوسروں کو مار رہی ہیں، اسلحے کا بھرمار وہاں لگا ہوا ہے، آخر ان کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ جو واقعات ہوئے ہیں، صفورہ گوٹ کا واقعہ ہے، مہران گوٹ کا واقعہ ہے، جے ایچ کیو کا واقعہ ہے، ان تمام واقعات کے اندر کون سا مدرسہ شریک ہے؟ سارے وہی لوگ ہیں جو کراچی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے فارغ ہیں. ممکن ہے کہ مدارس کے اندر کوئی نہ کوئی فرد ہو جو دہشت گردی کرتا ہو، تو اس سے مدارس نہیں بدنام ہونے چاہیے، وہ فرد بدنام ہونا چاہیے.
مجھ سے پنجاب میں بھی کچھ مدرسے سیل کیے گئے ہیں، سندھ میں بھی کافی مدارس کو سیل کیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اس قسم کی سرگرمیاں ہوں گی جس کی بنیاد پہ کیا گیا ہے؟
مدارس کو کیوں سیل کیا ہے؟ جو افراد ملوث ہیں ان کو ہٹائیں. آپ اگر تالے لگائیں گے، جس کو اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے وہ درخت کے نیچے بھی سکھائے گا، گھر کے کمرے میں بھی سکھائے گا.
مجھ سے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مدارس کو جو عطیات ملتے ہیں، جو آمدنی ہوتی ہے، اس کی مدارس آڈٹ کرانا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے وہ رجسٹریشن کی مخالفت کرتے ہیں.
مدارس کو آڈٹ کرانا چاہیے. کوئی آدمی پیسہ دیتا ہے، اس کو یہ حق ہے پوچھنے کا کہ میرا پیسہ کہاں لگا ہے. البتہ بعض دیہاتوں میں اور گاؤں میں جو مدارس ہیں، نہ ان کے پاس آڈٹ کی سہولتیں ہیں، ان کے لیے حکومت کوئی طریقہ اپنائے، لیکن جو شہروں میں مدارس ہیں ان کو اپنا تمام نظام صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بعض مدارس نے بھی ایسا اپنے آپ کو گھونٹ کے رکھا ہوا ہے جس سے بعض لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو ختم کرنا چاہیے.
پہلے مسلم ممالک کی جانب سے امداد یا احتیاط آتے تھے، وہ ابھی اسی طرح سے مدارس کی مدد کر رہے ہیں یا اس میں تبدیلی آئی ہے؟
کسی مسلم ممالک کی حکومت مدد نہیں کرتی. مدد وہ کرتے ہیں جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے خرچ کے لیے $100 بھیجتے ہیں، تو $100 کسی غریب بچے کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ کہ لاکھوں ڈالر آ رہے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حکومت ثابت نہیں کر سکتی کہ کون سے مدرسے کو کون سا ملک مدد کرتا ہے.
ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مدارس سے شدت پسندی کو فروغ ملتا ہے، اور اسی لیے حکومت چاہتی ہے کہ نصاب میں تبدیلی کی جائے اور رجسٹریشن کی جائے.
کبھی حکومت والے آ کر دیکھیں تو صحیح ہمارا نصاب ہے کیا، اگر اس میں کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تبدیلی کریں. لیکن یونیورسٹیوں کے اندر جو فحاشیت کے نظام چلایا جا رہا ہے، جو عریانیت پر پھیلائی جا رہی ہے، انہوں نے اس نصاب تعلیم پر بھی غور کیا ہے؟ شدت پسندی ریاست نے سکھائی. ریاست نے ایک زمانے میں روس کو ہٹانے کے لیے جگہ جگہ عسکری کیمپ بنائے اور لوگوں کو اسلحہ دیا کہ جاؤ اسلحہ سیکھو. اس میں مدارس کے طلبہ بھی تھے، انہوں نے سیکھا، پوری دنیا سے لوگ آئے، اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی ریاست نے. ایک جنرل نے، ایک ریاست نے خود روس کو بھگانے کے لیے عوام کو استعمال کیا ہے. دوسرا جنرل آیا، پہلے نے کہا مجاہد ہے اور دوسرے نے کہا یہ دہشت گرد ہے. ان کی خارجہ پالیسی بدلتی ہے تو مدارس کبھی دہشت گرد بن جاتے ہیں، کبھی مجاہد بن جاتے ہیں. مدارس کے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو ریاست کے ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے جنہوں نے اسلحے کی ٹریننگ دی.
بعض مدارس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جہاد مذہبی فریضہ ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے.
جہاد جو ہے نام اس چیز کا ہے کہ اپنے ملک کے تحفظ کا. انہوں نے اس رنگ کو بدل دیا، انہوں نے کہہ دیا جہاد کا مطلب یہ کہ جہاں جو کافر ملے اس کو مار دو. ایسا نہیں ہے. جہاد کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں. یہ ریاست کا کام ہے جہاد کرنا. یہ میں اور آپ مل کر جو ہے کسی کافر کو، ہندو کو ماننا شروع کر دیں، یہ جہاد نہیں ہے، یہ قتل ہے، وہ دہشت گردی ہے. ریاست اور امیر اگر طے کرتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں جو ہندوستان پر حملہ کرنا ہے، اس کا نام جہاد ہے. اور یہ اختیار صرف اور صرف ریاست کو ہے، ہر آدمی کو، ہر جماعت کو یہ اختیار ہی نہیں.
جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو پیش امام کی اور مدارس اساتذہ کے علاوہ کوئی اور ملازمت ملتی ہے؟ معاشرے میں کتنی کھپت ہے؟
کراچی یونیورسٹی اور بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیاں، میں وہاں امریکہ 30 سال جاتا رہا ہوں، وہاں کا یونیورسٹی کے اندر MBA کیا ہوا، بڑی بڑی ڈگری لیا ہوا، اخباروں میں روزانہ آتا ہے ایک لڑکے نے MBA کیا، نوکری نہیں ملی، اس نے خودکشی کر لی. کوئی مولوی، کوئی مدرسے کا فارغ ہونے والا اس لیے اس نے خودکشی کی ہو جو اس کو ملازمت نہیں مل رہی ہو. ہمارے پاس افراد کم ہیں, ملازمتیں زیادہ ہیں, بی اے کراتے ہیں, ایم اے کراتے ہیں, اچھا انسان بناتے ہیں. امریکن کونسل جنرل ایک مرتبہ میرے پاس یہاں آئی, وہاں سے کالے لڑکے آئے تھے اور وہ جو بہت زیادہ کرائم میں مبتلا تھے, اس نے دیکھا یہ لڑکے بڑے اخلاق ہوں گے. جتنے کرمنل لوگ ہیں امریکہ اور انگلینڈ کے اندر وہ ہمارے حوالے کریں, ہم ایک سال کے اندر ان کو انسان بنا کر دیں. کبھی سنا ہوگا کسی مدرسے کے طالب علم نے اپنے ماں باپ کو مارا ہو, ایک لڑکی اور لڑکے سے عشق کیا ہو. دو دن چار دن پہلے کی بات ہے, ایک لڑکے اور لڑکی نے خودکشی کر لی کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, مار دیا. کبھی مدرسے میں بھی ایسا سنا ہے.
وفاق المدارس اور حکومت میں جو مذاکرات بھی ہو رہے ہیں,
اگر ریاست چاہے تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں چاہے تو کامیاب نہیں ہوں گے. حکومت کو عملی اقدام یہ اٹھانا چاہیے کہ مدارس کو قومی ادارے میں شامل کریں, وہی سلوک کریں جو یونیورسٹی اور کالجوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ مدارس آپ کے ساتھ ہیں. حکومت کو جو فکر ہے کہ مدارس میں اگر یہ مولوی ملا جج بن گئے, کمشنر بن گئے, تو ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟
رجسٹریشن کا معاملہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت سے جاری ہے, تو اس پورے عرصے میں کیا مدارس کی تعداد کم ہوئی ہے یا طالب علموں کی تعداد کم ہوئی ہے؟
ہر سال مدارس میں تعداد بڑھ رہی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں, لے جاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. اگر کبھی بھی ملک کے اوپر کوئی مسئلہ آیا, جو مدارس قربانی دیں گے یہ کرپشن والے دبئی اور لندن بھاگ چکے ہوں گے, جو آپ کے اصلی تعلیم اداروں سے پڑھے ہوئے. ہم یہی اس ملک میں رہیں گے, اپنے وطن عزیز کی حفاظت کریں گے. اگر پہلے ریاست نے کہا کہ آپ جہاد کریں, روس کو نکالنے کے لیے کیا, اگر اب ریاست کہتی ہے کہ ہندوستان کو نکالنے کے لیے جہاد کریں, تو میں بھی اور اپنے تمام طلبا کو لے کر ہم ہندوستان کے خلاف بھی جہاد کریں گے.
کراچی کے جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے سربراہ مفتی محمد دہیم سے بات کر رہے تھے نامہ نگار ریاض سہیل. اب سے کچھ دیر پہلے اپنے شہزاد ملک کی رپورٹ میں سنا تھا کہ چوہدری نثار علی خان جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آنے والے افغان مہاجرین نہ صرف پناہ کے لیے آئے بلکہ اس کے بعد یہاں کے کاروبار میں بھی شامل ہو گئے, جائیدادیں بھی بنائی اور یہی مستقل شہری علاقوں میں سکونت اختیار کر لی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی اب افغان مہاجرین کی بڑی تعداد مقیم ہے. ان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں, لیکن تاحال ان کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے ہیں. مہاجرین سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کے پاکستان میں نمائندے نے کہا کہ 2007 کے بعد رضاکارانہ واپسی نہ ہونے کے برابر ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
یو این ایچ سی آر کے نمائندے مسٹر اینڈریکا ریٹ ویٹ نے اپنے دورہ کوئٹہ کے دوران دیگر مصروفیات کے علاوہ مقامی میڈیا کے نمائندوں سے بھی بات چیت کی. اس بات چیت کے دوران انہوں نے افغان مہاجرین کے مسائل اور ان کی رضاکارانہ واپسی کی راہ میں آئل رکاوٹوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ رضاکارانہ واپسی اہم ہے, کیونکہ اگر کوئی رضاکارانہ طور پر جائے گا تو اس کے واپسی کے امکانات کم ہوں گے, لیکن اس وقت افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی نہ ہونے کے برابر ہے.
2002 to 2007,
وہ کہتے ہیں کہ سن 2002 سے سن 2007 تک افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی بہت زیادہ تھی. سینکڑوں لوگ, 2000, 3000 لوگ اس پروگرام کے تحت واپس جا رہے تھے, لیکن جب افغانستان میں سیکورٹی صورتحال اور دیگر چیزیں پیچیدہ ہوئیں تو اب رضاکارانہ واپسی نہ ہونے کے برابر ہے. افغانستان کو مہاجرین کو جذب کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں.
افغانستان ٹو کریٹ ابزارپشن.
انہوں نے کہا کہ افغانستان میں گزشتہ 10 سال کے دوران بہت کچھ ہوا ہے. وہاں شاہراہوں کی تعمیر ہوئی ہے, لیکن کمیونٹی کی بنیاد پر مناسب ترقی نہیں ہوئی.
And when you ask the refugees, you know better than me, they say we would like some livelihood and we'd like access to services. They're not asking for.
ان کا کہنا ہے کہ جب ہم افغان مہاجرین سے پوچھتے ہیں تو سب کچھ نہیں مانگتے. وہ جن علاقوں میں جانا چاہتے ہیں وہاں زندگی کی بنیادی سہولیات مانگتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. واپسی کے علاقوں میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. وہاں میٹرو ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے, تورخم سے جلال آباد تک روڈ بنا ہے, لیکن یہ ہمارا افسوسناک ہے کہ وہاں کمیونٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جو کہ مہاجرین کی واپسی کو پرکشش بنانے کے لیے ضروری ہے.
Yes, those community based investments in the return areas has not happened the way it should be.
یو این ایچ سی آر کے نمائندے نے کہا کہ یو این ایچ سی آر بین الاقوامی برادری پر افغانستان میں واپسی کے علاقوں میں کمیونٹی کی بنیاد پر سہولیات کی فراہمی کے لیے سرمایہ کاری پر زور دے رہا ہے.
That development investment in Afghanistan at the community level is essential.
وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹی کی بنیاد پر ترقی اور سرمایہ کاری افغانستان میں ضروری ہے، ورنہ پائیدار واپسی کی بات کو بھول جائیں۔ افغانستان میں کمیونٹی کی بنیاد پر ترقی کے لیے سرمایہ کاری میں تاحال کمی ہے۔ یو این ایس سی آر کے نمائندے نے کہا کہ اس سال اکتوبر میں جنیوا میں افغان مہاجرین سے متعلق ایک اعلی سطحی اجلاس ہوگا، جس میں یو این ایس سی آر رکن ممالک سے افغانستان میں کمیونٹی بنیاد پر سرمایہ کاری کے لیے وسائل کی فراہمی پر زور دے گا۔ انہوں نے گزشتہ روز گورنر بلوچستان محمد خان اشکزئی سے بھی ملاقات کی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
قریا قریا، گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
سال کے آخری گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ یو ایس اوپن میں خواتین سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے۔ عالمی نمبر ایک سرینا ولیمز کا مقابلہ رابرٹا ونچی سے ہے، جبکہ عالمی نمبر دو سیمونا ہیلپ فلیویا پینیڈا کے مقابل ہوں گی۔ کوارٹر فائنل میں سیمونا ہیلپ نے سابق عالمی نمبر ایک وکٹوریا ازارینکا کو، جبکہ پینیڈا نے سابق ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا کو شکست دی۔ مردوں کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔ عالمی نمبر دو راجر فیڈرر ہم وطن سوئس کھلاڑی سٹین وارینکا کے مدے مقابل ہوں گے۔ کوارٹر فائنل میں راجر فیڈرر نے رچرڈ گیسکے کو صرف 87 منٹ میں 6-3، 6-3 اور 6-1 سے ہرا دیا۔ سٹین وارینکا نے کیوین اینڈرسن کو 6-4، 6-4 اور 6-0 سے شکست دی۔ وارینکا نے فیڈرر کو اس سال فرینچ اوپن کے کوارٹر فائنل میں شکست دے رکھی ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں عالمی نمبر ایک نوویک جوکوویچ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن میرین چلچ سے ہوگا۔ مکس ڈبلز میں مارٹینا ہنگس اور لینڈر پیئرس کی جوڑی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ انگلینڈ کے سابق فٹ بالر گیری لینیکر کا کہنا ہے کہ وین رونی اگر فٹ رہے تو وہ اپنے بین الاقوامی کریئر میں 70 گول کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ رونی گزشتہ دنوں انگلینڈ کی طرف سے 50 گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بنے ہیں۔ لینیکر، جنہوں نے اپنے بین الاقوامی کریئر میں 48 گول کیے تھے، کہتے ہیں کہ رونی صرف ایک گول اسکورر نہیں بلکہ ایک مکمل کھلاڑی ہیں۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے جسمانی طور پر معذور کرکٹرز کے 5 قومی کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو 19 رن سے شکست دے دی۔ آسٹریلوی خواتین فٹ بال ٹیم کا امریکہ کا دورہ کھلاڑیوں کے معاوضوں کے تنازع کے سبب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے آئندہ ماہ بھارت کے دورے کے لیے کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اے بی ڈی ویلیئرز تینوں فارمیٹس میں کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پاکستان کی ٹینس ٹیم ترکی پہنچ گئی ہے، جہاں وہ 18 ستمبر سے ہونے والے ڈیوس کپ کے فائنل میں چینی تائپے سے کھیلے گی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ جرمنی کے نائب چانسلر نے کہا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک کی جانب سے 1,60,000 پناہ گزینوں کو قبول کرنا اس بحران کے تناظر میں سمندر کے قطرے کے برابر ہے۔ اس خبر کی تفصیل سربیر میں کچھ دیر بعد آیا چاہتی ہے، مگر اب وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، جو پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر۔
انسداد دہشت گردی کے متعلق نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں صوبوں کی کارکردگی پر پاکستانی وزیراعظم نے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ فرقہ واریت پر قابو پانے کے لیے مساجد اور عبادت گاہوں میں کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے مسلمان ایک عدالت کے فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جس کے تحت گائے اور بھینس کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سربیا، ہنگری اور آسٹریا کی حکومت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یورپ پہنچنے والے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور جنوبی افریقہ کے ایک غار سے ایک قدیم مخلوق کے باقیات ملے ہیں جس سے انسان لا علم تھا، اسے انسانوں جیسی مخلوق قرار دیا جا رہا ہے جو سائنسدانوں کے مطابق مرنے والوں کو انسانوں کی طرح دفنایا کرتی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کے آغاز میں ہم نے بتایا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف نے صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان کے پر عمل درآمد کے بارے میں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور انہی حالات کے پس منظر میں خیبر پختونخوا سے خبر آئی کہ اس کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد نے موٹر سائیکل پر سوار پولیس اہلکار کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے، جبکہ پولیس اہلکار کا ساتھی زخمی ہوا ہے۔ ڈیرہ میں ایک ہفتے کے دوران پولیس اہلکاروں پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں محلہ گاڑی باندھ کے سامنے کمشنری بازار میں پیش آیا۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ سپاہی خضر حیات اپنے ساتھی لال گل کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ سامنے سے پیدل آتے ہوئے افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں خضر حیات موقع پر ہلاک جبکہ لال گل زخمی ہوئے ہیں، جنہیں سول ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ خضر حیات کا تعلق اہل تشیع سے تھا۔ پولیس کے مطابق حملہور واردات کے بعد گنجان آباد علاقے کی گلی کوچوں میں فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، لیکن تاحال کسی قسم کی کوئی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ہفتے کے اندر پولیس اہلکاروں پر یہ تیسرا حملہ ہے۔ اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ملتان روڈ پر مریالی کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے سپاہی شاہجہان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح اس واقعے سے 2 روز پہلے مدینہ کالونی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی، جس سے کانسٹیبل ذیشان حیدر ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد شہر میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں، جبکہ پولیس کے ناکوں کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک طرف فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات معمول سے پیش آتے رہتے ہیں، تو دوسری جانب شدت پسندی کے واقعات سے بھی علاقہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ماہ پشاور میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا۔ اندرون شہر یکاتوت اور دیگر علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہر دوسرے روز پیش آتے رہے۔ پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے چند روز پہلے کسا خانی، یکاتوت اور اندرون شہر کے دیگر علاقوں میں مشترکہ سرچ آپریشن کیا تھا، جس میں مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں بننے والے پہلے خواتین کے جرگے کو نامعلوم افراد کی جانب سے سرگرمیاں ترک کرنے کی دھمکیاں ملی ہیں، جس کے بعد پولیس نے انہیں سرگرمیاں محدود کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جرگے کے سربراہ مس تبسم عدنان نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکی آمیز خط موصول ہوئے، جس کے بعد انہیں موبائل فون پر بھی دھمکی آمیز پیغامات ملنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی ایف آئی آر انہوں نے تھانہ سید و شریف میں درج کرائی ہیں۔ تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں سنیے۔
جرگے کے سربراہ مستبسم عدنان نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس نے 3 اہلکار ان کے تحفظ کے لیے دیے ہیں۔ تاہم سوات میں جاری ٹارگٹ کلنگ کے باعث انہیں خوف ضرور ہے کہ وہ بھی اس کا نشانہ بن سکتی ہے، تاہم وہ خواتین کی حقوق اور انہیں انصاف دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گی۔ ان کے مطابق خواتین کے مثبت رد عمل نے انہیں یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ دھمکیوں کے خوف کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے۔
وومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، ٹرانسجینڈر رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، مائنورٹیز رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ ہیومن ٹریفکنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سب کو دیکھتے ہوئے جو ہے یونائٹڈ نیشن کی طرف سے مجھے انٹرنیشنل وومن آف کریج 2015 کا ایوارڈ بھی ملا، جس کے بعد مجھے جب میں وطن واپس لوٹی تو مجھے کچھ دھمکی آمیز مواد موصول ہوئے جو ایس ایم ایس تھرو تھے، اور اس حوالے سے پھر ہم نے پولیس اسٹیشن سیدو شریف تھانہ میں رپورٹ بھی کروائی، اور انہوں نے جو ہے، میں ان کی مشکور ہوں اپنی ڈی پی او صاحب کی اور پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہ انہوں نے مجھے سیکیورٹی دی۔ یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے، تو ہماری پولیس جو ہے وہ خود بھی سیکیور نہیں ہے۔ میں ایک طرح سے یہ کہنا چاہوں گا جاؤں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ حکومت ان لوگوں کو بے نقاب کرے جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کرتی ہے.
خواتین جرگے کے ایک ممبر گل نے بی بی سی کو بتایا کہ خواتین جرگہ سوات اور دیگر علاقوں کی خواتین کو انصاف دلانے کے لیے ایک مستحکم پلیٹ فارم ہے اور اس پلیٹ فارم کو دھمکیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نہ صرف سوات بلکہ پوری صوبے کی خواتین اس جرگے کے ساتھ ہے.
خواتین جرگہ کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارا جرگہ قائم و دائم رہے گا. ہمارا یہ جرگہ خواتین کے لیے ہے اور نہ صرف سوات بلکہ پورے صوبے کی خواتین ہمارے ساتھ ہے. خواتین کے حقوق مخالف لوگ اب یہ برداشت نہیں کر پا رہے.
تبسم عدنان کے مطابق انہیں جب سے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے 2015 کا انٹرنیشنل ویمن آف کرج ایوارڈ دیا گیا ہے تب سے انہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف خواتین پر مشتمل یہ پہلا خواتین جرگہ ہے جو خواتین کے تحفظ، ووٹنگ میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا، کم عمری کی شادی کو روکنے، سورا کے کیسز اور گھریلو تشدد کے خلاف اور اقلیتوں کے حقوق اور ہیومن ٹریفکنگ پر کام کرتی ہے اور جرگہ انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سے اس سلسلے میں ملاقاتیں کرتا ہے اور مقامی خواتین میں آگہی لانے کے لیے مہم بھی چلاتا ہے. خیال رہے کہ چند سال قبل طالبان کے زیر قبضہ رہنے والی وادی سوات کے خواتین تاریخ رقم کرنے کے ساتھ ساتھ چند طاقتور دشمنیاں بھی مول رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وادی سوات کو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی شہرت حاصل ہو چکی ہے اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز بلند کرنے پر ہلاکت خیز حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اب خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم خواتین جرگہ دھمکیوں کی زد میں ہے.
یہ تھی سوات سے سید انور شاہ. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے باعث صوبے میں پولیو کی شرح میں 75% کمی آئی ہے اور صوبے کے 7 اضلاع سے پولیو کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیو سے متاثرہ پولیو کی 3 روزہ خصوصی مہم 14 ستمبر سے شروع کی جائے گی. پشاور سے نامہ نگار فتح اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
اس بات کا انکشاف آج پشاور میں بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کے زیر اہتمام صحافیوں کے لیے منعقدہ ایک تربیتی ورکشاپ کے دوران کیا گیا. ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا اور یونیسیف کے اہلکاروں نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان میں پولیو کی شرح میں نمایاں کمی آ رہی ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال اگست تک صرف پولیو کے 8 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال رپورٹ ہونے والے کل کیسوں کی تعداد 143 تھی. بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ صوبے کے 7 اضلاع کوہاٹ، سوات، کرک، مردان، بونیر، ترغر اور بنو سے اس موذی مرض کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ان اضلاع سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. ورکشاپ کے شرکا کو بتایا گیا کہ صوبے کے 12 متاثرہ اضلاع میں 14 ستمبر سے 3 روزہ خصوصی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس دوران 5 سال سے کم عمر کے 53,55,397 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور اس مقصد کے لیے 14,330 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. اس کے علاوہ 1550 فکسڈ، 728 ٹرانزٹ اور 107 رومنگ ٹیمیں بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گے، جبکہ 3,399 ایریا انچارج اس پوری عمل کی نگرانی کریں گے. مہم کے دوران 24,57,000 گھروں میں جا کر بچوں کو پولیو کی ویکسین اور وٹامن اے کے کیپسول فراہم کیے جائیں گے. بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ کے دوران ملک بھر میں پولیو کے مجموعی طور پر 32 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں خیبر پختونخوا میں 13، فاٹا میں 10، بلوچستان میں 5 جبکہ سندھ میں 4 کیسز شامل ہیں. پشاور میں 8، ٹانک میں 2 جبکہ لکی مروت، چارسدہ اور نوشیرہ میں صرف 1-1 کیس رپورٹ ہوا.
یہ تھے پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی. اور اب پاکستان سے رخ کرتے ہیں یورپ کا. مشرقی وسطی اور افریقی ممالکوں سے یورپ کا رخ کرنے والے پناہ کے متلاشیوں کو جہاں ایک طرف مختلف ملکوں میں آباد کرنے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے بعض ممالک تشویش میں مبتلا ہو کر مختلف اقدامات بھی کر رہے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا ہے کہ یورپ کو پناہ گزینوں کے معاملے میں مشکل فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ڈونلڈ ٹسک جو ترکی کا دورہ کر رہے ہیں، ایک نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ یورپی سربراہان کو کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت خطے کے اقدار کو ذہن میں رکھنا ہوگا.
From this trip I will bring home a number of important اس دورے سے میں بہت سے اہم پیغامات لاؤں گا جس سے میری اور دیگر یورپین لیڈرز کی پناہ گزینوں کے معاملے میں درست پالیسی بنانے میں بہتر رہنمائی ہوگی. یہ فیصلے مشکل ہوں گے لیکن ہمارا نقطۂ آغاز واضح ہے، یعنی سالمیت اور اتحاد ہمارے رہنما اصول ہیں.
جرمنی کے نائب چانسلر سگمر گیبریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کے رکن ممالک کی جانب سے 160,000 پناہ گزینوں کو قبول کرنا اس بحران کے تناظر میں سمندر میں قطرے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ اب تک جرمنی میں پناہ کی تلاش میں 450,000 افراد آ چکے ہیں، جن میں سے 37,000 اس ماہ کے ابتدائی 8 دنوں میں آئے ہیں. سربیا کے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہنگری کی سرحد پر 5,000 پناہ گزین پہنچے ہیں، جبکہ سرکاری ٹی وی کے مطابق ان میں سے 3,000 پہلے ہی ہنگری کی سرحد پار کر چکے ہیں. ہنگری کی افواج نے ملک کی جنوبی سرحدوں سے آنے والے تارکین وطن کو کنٹرول کرنے کے لیے سرحدی مشقیں شروع کی ہیں. بوڈاپیسٹ کے حکام نے جنوبی سرحدوں پر پولیس کے ساتھ فوجیں تعینات کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. سربیا اور ہنگری کی سرحد پر پہلے ہی ایک خاردار تار اور باڑ لگا دی گئی ہے. ہنگری میں موجود ایک شامی پناہ گزین عمر نے کہا،
جیسے ہم نے یہاں پر سنا ہے کہ ہنگری 15 ستمبر تک اپنی سرحد بند کر دے گا، اور اس کے بعد اگر آپ غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے ہنگری میں جاتے ہیں تو آپ کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. ہم نہیں جانتے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط. اس علاقے میں یہ افواہ بہت تیزی سے پھیلی ہے اور میں حقیقتاً اس بارے میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اگر ہم آگے نہیں جا سکتے تو ہم یہاں پھنس کر رہ جائیں گے.
ادھر ڈنمارک میں تارکین وطن اور پولیس کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ڈنمارک سے جرمنی جانے والی ٹرین سروس بحال کر دی گئی ہے، اور تقریباً 100 پناہ گزین ڈنمارک میں رجسٹریشن کروانے پر رضامند ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق پناہ گزینوں نے ٹرینوں سے اترنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ ڈنمارک میں اپنے رجسٹریشن نہیں کرانا چاہتے تھے اور سویڈن جانا چاہتے تھے. ڈنمارک کے وزیر اعظم لوس لوکے راسموسن نے کہا،
میرے خیال میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کر رہے. ہم ڈنمارک میں وہ صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتے جو بوڈاپیسٹ کے ٹرین اسٹیشن پر ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ہم شدید دباؤ میں ہیں. لوگ ڈنمارک کی طرف آ رہے ہیں. ڈنمارک ایک محفوظ ملک ہے، لیکن کچھ ایسے پناہ گزین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں رجسٹریشن نہیں کرانا چاہتے بلکہ ہم سویڈن جانا چاہتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف پناہ کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ مائیگریشن کا مسئلہ بھی ہے.
جو ان پناہ گزینوں کی اکثریت کی منزل ہے، کوٹے کے تحت یورپی ملکوں میں پناہ گزینوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن یورپی یونین کے کچھ ممالک کوٹے کو لازمی طور پر قبول کرنے کی شرط سے متفق نہیں ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی ناسیہ گلزار. جاپان کے شمالی مشرقی علاقوں میں شدید بارش اور سیلاب کے بعد ہونے والی لینڈ سلائڈنگ سے ہزاروں افراد بے گھر ہوئے ہیں، دریا بھر گئے ہیں اور سیلاب کے تیز ریلے گھروں کو بہا کر لے گئے ہیں. جاپانی فوج گھروں کی چھتوں پر محصور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل تو کر رہی ہے، لیکن پانی بلند ہوتا جا رہا ہے جس سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ عادل شاہ سیب.
سیلابی ریلے کی شدت اور تیز رفتار کے باعث بہت سے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر محصور ہو کر رہ گئے. ایمرجنسی سروس کے لوگ ایک ایک کر کے انہیں سیلاب سے نکالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن سیلابی ریلا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ٹوکیو کے مضافات میں یہ یوسو شہر کے مناظر ہیں، جہاں 2 دن کی بارشوں کے بعد کنیگاوا دریا کا پانی پشتے توڑ کر شہر کے اندر 8 کلومیٹر تک پھیل گیا.
ان شدید بارشوں کی نظیر نہیں ملتی، یہ جاری رہیں گی. حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. ہماری اولین ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے.
بدھ کے روز سمندر میں شدید مد و جزر کے باعث آئچی صوبے میں طوفان کی وجہ سے 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں، جس کے بعد مشرقی جاپان میں شدید بارشیں ہوئیں. جاپان کے محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مشرقی جاپان میں 800,000 لوگوں کو اپنے گھر خالی کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. متاثر علاقوں میں عارضی پناہ گاہیں بنا دی گئی ہیں. یہاں رہنے والے اکثر لوگوں کے گھر بار سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن مزید بارشوں کی پیش گوئی کے باعث دسیوں ہزاروں اور لوگوں کے گھر بار اور جانیں بھی خطرے میں ہیں.
یہ تھے عادل شاہ سیف. اور جنوبی افریقہ میں سائنسدانوں نے انسانوں سے ملتی جلتی ایک نئی مخلوق کے ڈھانچے دریافت کیے ہیں. یہ دریافت ایک گہرے غار میں تدفین کرنے والے ایک مدفن خانے سے برآمد ہوئی ہیں. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے ذیشان حیدر سے.
15 جزوی ڈھانچوں پر مشتمل یہ دریافت افریقہ میں اپنی نوعیت کی منفرد مثال ہے. محققین کا خیال ہے کہ اس دریافت سے قدیم انسان کے بارے میں ہمارے خیالات تبدیل ہو جائیں گے. سائنسی جریدے الائف میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ افراد مذہبی رجحانات کے حامل بھی تھے. اس نسل کو نالیڈی کا نام دیا گیا ہے اور اسے حیاتیاتی گروہ ہومو میں شامل کیا گیا ہے. جدید انسان کا تعلق بھی اسی حیاتیاتی گروہ سے ہے. جن ماہرین نے تحقیق کی ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ مخلوق کتنا عرصہ زندہ رہی. تاہم محققین کی ٹیم کے سربراہ پروفیسر لی برگر نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ اپنی نوعیت جینیس ہومو کے اول ترین ہیں اور یہ ممکن ہے کہ وہ افریقہ میں 30 لاکھ سال پہلے تک قیام پذیر رہے ہوں. دیگر محققین کی طرح انہوں نے گمشدہ تعلق کی اصطلاح استعمال کرنے سے گریز کیا. پروفیسر برگر کہتے ہیں کہ نالیڈی کو دو ٹانگوں پر چلنے والی ابتدائی مخلوق اور انسان کے درمیان ایک پل خیال کیا جا سکتا ہے. 15 نامکمل ڈھانچوں میں مختلف عمروں کے مرد اور خواتین کی باقیات شامل ہیں جن میں شیر خوار بچوں سے بڑی عمر کے افراد سب شامل ہیں. تاہم ان کی کھوپڑی کی شکل, نسبتاً چھوٹے دانتوں, لمبی ٹانگوں اور جدید تر دکھائی دیتے ہوئے پیروں کی وجہ سے انہیں انسانوں کے حیاتیاتی گروہ میں ہی شامل کیا گیا ہے.
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر. بھارت کی بعض ریاستوں میں جین مذہب کے ایک تہوار کے دوران 8 دنوں کے لیے گوشت کی فروخت پر پابندی لگانے کے فیصلے سے تنازعہ پیدا ہو گیا ہے. ریاست سے مہاراشٹر میں خود بی جے پی کے اتحادی شیو سینا نے پابندی کی مخالفت کی ہے, جبکہ ممبئی مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پابندی کے خلاف ممبئی ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
جین مذہب کے تہوار پریوشن کے دوران 8 دنوں کے لیے ممبئی اور راجستھان میں گوشت کی فروخت پر پابندی لگانے کے فیصلے پر بھارت میں شدید نکتہ چینی ہوئی ہے. مہاراشٹر میں ہندو قوم پرست شیو سینا نے خود اپنی اتحادی بی جے پی کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کل سے ممبئی اور دوسرے علاقوں میں اس پابندی کی مخالفت میں گوشت فروخت کرنے کے اسٹال لگائے گی. شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا میں شائع ایک اداریے میں پارٹی نے جین مذہب کے پیروکاروں کو وارننگ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ بقول اس کے پابندی اور توہم پرستی کے مسلمانوں کے راستے پر نہ چلے. اداریے میں انہیں متنبع کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اگر وہ شیو سینکوں سے ٹکرائیں گے تو انہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جین مذہب کے پیروکار عدم تشدد میں یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے کے تحت خالص سبزی خور ہوتے ہیں. راجستھان, گجرات اور بھارت کی بعض دوسری ریاستوں میں جہاں جین مذہب کے پیروکار بڑی تعداد میں آباد ہیں, وہاں ماضی میں پریوشن تہوار کے دوران 1 یا 2 دن کے لیے گوشت کی فروخت پر پابندی کی روایت رہی ہے. لیکن بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کئی مقامات پر 8 دنوں کے لیے گوشت پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. ممبئی مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ممبئی ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے سے نہ صرف ہزاروں لوگوں کی روزی کو نقصان پہنچے گا بلکہ یہ فیصلہ ملک کے سیکولر اصولوں کے بھی خلاف ہے. ممبئی کی عدالت عالیہ اس معاملے پر کوئی فیصلہ کل سنائے گی, لیکن بی جے پی نے گوشت پر پابندی کے فیصلے کا دفاع کیا ہے. پارٹی کا کہنا ہے کہ جین مذہب کے احترام میں کچھ دنوں کے لیے گوشت پر پابندی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک مسلم سماجی کارکن شہزاد پونے والا نے پوچھا ہے کہ کیا جین مذہب کے طرز پر بھارت کی حکومت رمضان کے 30 دنوں کے دوران پورے ملک میں شراب اور سیکس پر پابندی لگائے گی. ملک کے سرکردہ مصنف اور دانشور چیتن بھگت نے گوشت پر پابندی کے فیصلے پر شدید نکتہ چینی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذہب یا گوشت کا سوال نہیں ہے, یہ آزادی کا سوال ہے, یہ فرد کے انتخاب کی آزادی پر حملہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا جدید بھارت نہیں ہے جس طرح کا بھارت ملک کے عوام دیکھنا چاہتے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
بھارت میں کچھ جانوروں کو ہلاک کرنے کا سلسلہ شاید عدالتی فیصلوں کی وجہ سے رک جائے, مگر ایک خطرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنی انسانی جانیں جا سکتی ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عدالتی فیصلے کے تحت گائے یا بیل کو ذبح کرنے یا ان جانوروں کی فروخت پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس پابندی پر سیاسی اور مذہبی حلقوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے, تاہم بی جے پی کے مقامی رہنماؤں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اس فیصلے سے کشمیر میں ہندو اور مسلم آبادی کے درمیان کشیدگی کے امکانات کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
گائے یا بیل کو ذبح کرنے یا ایسے جانوروں کی فروخت پر پابندی کا یہ فیصلہ یہاں کی عدالت عالیہ نے پریموکش سیٹھ نامی ایک وکیل کی رٹ درخواست کے رد عمل میں سنایا ہے. फैसले में 1928 में डोगरा शाही के दौरान बने रणबीर पेनल कोड के सेक्शन 298A का हवाला देते हुए पुलिस महकमे को हुक्म दिया गया है कि वो इस फैसले को सख्ती से नाफिज करें। गाय, भैंस या बैल के गोश्त को कश्मीरी में बड़माज कहते हैं। हालांकि कश्मीर के शहरी इलाकों में वैसे भी बहुत कम लोग बड़माज पसंद करते थे, लेकिन अदालती फैसले के बाद मजहबी और अलहदगी पसंद हलकों ने इसे मजहब में मुदाखलत करार दिया है। मुस्लिम लीग ने अपने रद्दमल में ईद उल अजहा के रोज लाल चौक में गाय जबह करने का ऐलान कर दिया है।
हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर के आवाम से कि वो आज की बकरीद पर सिर्फ और सिर्फ गाय की कुर्बानी करें। उससे अर्ज करेंगे कि आप दोहरा सवाब कमाए, दोहरा सवाब, एक कुर्बानी का, दूसरा कि इंसान का खुद साख्ता कानून और खुद साख्ता पाबंदी तोड़ने का। और मुस्लिम जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह लाल चौक में गाय की कुर्बानी ईद के रोज करेंगे।
जमात इस्लामी के अमीर गुलाम मोहम्मद भट्ट ने तो यहां तक कहा कि अगर मकामी असेंबली और भारतीय पार्लियामेंट में भी मुतफिका करारदाद के जरिए बड़माज को ममनू करार दिया गया तो भी कश्मीरी इससे गुरेज नहीं करेंगे।
बहमी ये कबूल नहीं होगा क्योंकि हमारे अकीदे के खिलाफ है, हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है और हिंदुस्तान में जो तमाम लोगों के साथ यकसान सलूक करने का जो तरीका है ये उसके खिलाफ है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ।
अकलियती फिरकों में इस हवाले से अलग अलग तासुरात पाए जाते हैं। कश्मीरी बोलने वाले हिंदुओं या पंडितों के रहनुमा संजय तिकू कहते हैं कि 26 साल से इस कानून पर अमल न करने में वोट बैंक की सियासत कार फरमा थी। ताहम वो कहते हैं कि इस सिलसिले में अकलियतों के जज्बात के एहतराम में एहतियाती जवाबित तय किए जा सकते हैं।
जहाँ जहाँ भी ये बीफ भेजा जाता था वहाँ पे एक पर्दा हुआ करता था, उसमें एक जाली हुई करती थी जिसे ये पता चलता था कि ये बीफ की दुकान है, तो इस वजह से जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे वो ज्यादा हर्ट नहीं होते थे एक माइनॉरिटी के लिए, स्पेशली जो बीफ नहीं खाते हैं।
सिख फिरके के मारूफ रहनुमा जगमोहन सिंह रैना का कहना है कि ये फैसला उसी मजहबी आजादी को सल्ब करता है जिसकी जमानत खुद भारतीय आईन में मौजूद है।
मेरा तो ये आइडिया है कि ये जो देश हिंदुस्तान हमारा बना है ना, ये कम्पोजिशन ऑफ सो मनी रिलीजन ग्रुप्स, इस लिहाज से हर आदमी की जो अपनी आजादी है ना वो किसी भी तरह से वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इट्स नॉट फेयर कि भाई ये जो इन्होंने मीट बैन किया है कोर्ट ने, ये आजादी के ऊपर एक हमारे ऊपर एक सलब है, हमारे ऊपर एक जंजीरें जैसे जकड़ने का मामला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
काबिल जिक्र है कि 35 वर्ष कबल इसी तरह की पाबंदी के खिलाफ उस वक्त के मजहबी रहनुमा काजी निसार ने सरेआम जनूबी कश्मीर में गाय जबह करके वादी में हमगीर एहतजाजी तहरीक शुरू की थी। इस सिलसिले में मजाहमती लाही अमल तय करने के लिए तमाम मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली मजहबी जमातों का मुश्तरका इजलास 12 सितंबर को श्रीनगर में तलब किया गया है। दरियासना गुजर महासभा के रहनुमा और बीजेपी के मकामी कारकुन इशफाक रहमान पोसवाल ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
गाय कटे तब हलाकत, गाय ना कटे तब हलाकत, इसी तशद्दुद और इसी तासुब के खिलाफ एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है बर सगीर पाक व हिंद की, यानी जनूबी एशिया की, सादत हसन मंटो। पाकिस्तान के सिनेमा में कल से उर्दू की चोटी के अदीब सादत हसन मंटो की जिंदगी पर एक कमर्शियल फीचर फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम भी मंटो ही रखा गया है। इस फिल्म को क्यों बनाया गया और फिल्म में मंटो की पहलूदार अदबी और जाती जिंदगी का अहाता कैसे किया गया है, इस बारे में वसतुल्लाह खान ने मंटो के डायरेक्टर और हीरो सरमद सुल्तान खोसट से गुफ्तगू की है, आप भी सुनिए।
सरमद साहब, ये बताएं कि ये जो मौजू है मंटो, ऐसे मौजू पे जब आप फिल्म बनाते हैं या कोई भी फिल्म बनाता है तो एक लार्जर देन लाइफ आदमी अनकॉन्शियसली इसे डॉक्यूमेंट्री कहीं ना हो जाए आखिर में जाके, इससे को रोकना कितना मुश्किल होता है एक डायरेक्टर के लिए।
बायोपिक्स के साथ ये बहुत अंदेशा होता है कि वो डॉक्यूमेंट्री के अंदाज में बन जाएंगी, लेकिन आई थिंक हमारी बुनियादी अप्रोच में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिससे इस मामले में बहुत बचत हो गई। सबसे पहले तो ये कि जी मंटो साहब की सिर्फ अपनी जाती जिंदगी नहीं थी, उनका काम बहुत सा बीच में शामिल है, सो बहुत सी कहानियां बीच में शामिल थी, इसलिए ज्यादा जरूरत इस चीज की थी कि अपनी इंटरप्रिटेशन के थ्रू आप उनको कैसा देखते हैं, उनके काम के थ्रू जो एलिगेशंस लगती थी वो हमेशा लगती थी जी गंदा आदमी है, गंदी बातें लिखता है, गंदे लोगों पे, वो खुद कहते हैं जी मैं कीचड़ में जानबूझकर चलता हूँ, सो यू नो, सो वो एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल का एक इतना इंटरेस्टिंग सा वो ऑलरेडी उनके अंदर एक वो कोएग्जिस्टेंस है कि फिर आई थिंक आई ट्राइड टू फील हिम मोर rather than like going for documentary realism.
सर, मैं शेक्सपियर के बारे में ये कहा जाता है कि जो इंसान के अंदर तारीख पहलू हैं اس کے ڈراموں کے بنیادی کردار ان تاریخ پہلوؤں کو دکھاتے ہیں، جھوٹ، منافقت، ظلم، مطلب جو بھی آپ سوچ لیں. منٹو کے پاس جب آپ اس فلم پہ کام کر رہے تھے، انسان کے اندر کے تاریخ پہلوؤں کے علاوہ بھی کچھ نظر آیا آپ کو؟
بہت زیادہ جی. مطلب ٹریجک کامیڈی شیکسپیئر نے ایجاد کی ایک طرح سے. زندگی میں اتنا بلیک اینڈ وائٹ تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اسی موقع کے اوپر مطلب دو لوگ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں اور دو لوگ رو رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک وہ منٹو صاحب کے کام کے حوالے سے بھی یہ وہ تو بہت آیا ہے، بات سب کو پتا ہے جی کہ ریجیکٹ کیا گیا، سینسر کیا گیا، ان کو رد کیا گیا. مگر اس کے علاوہ جب انہیں اپروچ بھی کیا گیا تو زیادہ تر ہم ان کو ایک سنسنی کے لیے، اس متنازع پن کے لیے جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. منٹو صاحب کا ڈارک ہیومر آپ دیکھ لیں، چچا سام کے نام جو خط ہیں،
وہ طنز ہے یا مزاح ہے؟
اٹ از اے لاٹ آف ٹنگ اینڈ چیک، بٹ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک جو ڈارک ہیومر ہے اور جو ایک شیکسپیئر والی کہیں ایک وہ فیوژن آتی ہے کہ ایک ٹریجک کامیڈی ہے، وہ فورسی کر رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس پیرائے میں اس کا بیان کرتے ہیں وہ ایک بالکل اور چیز ہے. جو ان کے تھیٹر کے ون ایکٹ پلیز ہیں، وہ جو تین عورتوں والا ان کا ایک پورا سیریز ہے، ایک کہانی تھی پشاور سے لاہور تک جو فلم میں شامل ہے، وہ آؤٹ رائٹ بالکل ایک آپ کو لگتا ہے جی یہ تو کوئی ہیومرس پیس انہوں نے لکھا ہے. ویسے بھی وہ 51 سے لے کر 55 تک ہم نے ان کی زندگی کا حصہ دکھایا، تو اس میں وہ بہت زیادہ پارٹیشن سٹوریز تھیں اور وہ جو پارٹیشن کا ان پہ ایک اثر تھا، مگر پھر فلیش بیکس کی شکل میں یا گفتگو میں مزید کچھ جگہوں پہ. سو ان کا ہیومر میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا.
آپ نے ایک ٹی وی سیریز بھی بنائی اس موضوع پہ نا. بہت مشکل ہو جاتا ہے اس آدمی کے لیے جس نے ٹیلی ویژن کے میڈیم کے لیے ایک موضوع کو برتا ہو کہ اس کو پھر فلم میں منتقل کرے، تو خود کو ڈیٹیچ کیسے کیا؟
بہت سے ٹیلی ویژن ایسا ہے ویسٹ میں جو بن رہا ہے جو فلم سے بہت بڑا لگتا ہے، جس کو ہم سینیمیٹک کہتے ہیں. بہت سا کلاسک سینما، مطلب جس طرح کا سینما مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند تھا، اس میں آپ سویڈش سینما اٹھا لیں، انگمار برگمن کا اٹھائیں، آپ ستیہ جیت رے کی فلمیں اٹھائیں، اگر آپ دیکھیں آپ کہیں گے اچھا یہ تو ٹیلی ویژن کی ٹیکنیک شاید لگتی ہے، یو نو
ٹریٹمنٹ کیسے
جی کی؟ مطلب ٹریٹمنٹ کا وہی تھا کہ جو اپروچ ٹیلی ویژن میں تھی آلریڈی ہماری، وہ فارمیٹ ٹی وی کے لیے بہت آڈ تھا. کہ مطلب آپ اگر 20x7 میں اس کو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا، شاید محمود ندیم صاحب نے جیسے اسکرپٹ لکھی تھی، سو وہ بھی ایک بہت فلوئڈ سا اسٹرکچر تھا کہ کہیں بات ہو رہی ہے جی ہلکا ارباب ذوق کے حوالے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک کہانی سناتے ہیں، تو آپ کہانی کی ویژولائزیشن میں چلے گئے. پھر ایک اور دفعہ کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے ٹھنڈا گوشت، جو منٹو صاحب نے 51 میں نہیں لکھی پہلے لکھی تھی، تو آپ ٹھنڈا گوشت کے ایکزیکیوشن میں چلے گئے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ٹی وی کے لیے بھی وہ فارمیٹ بہت ٹی وی لائک نہیں تھا. میں ایک اور بالکل جنریشن سے ہوں جہاں پہ میرا تعلق صرف وہی انٹرپریٹیشن کا بن سکتا ہے، تو وہ انٹرپریٹ ڈیفینیٹلی ہوا ہے، ڈرامیٹک لائسنس لیا گیا ہے، لیکن یہ بہت حد تک بایوگرافیکل ہے.
اچھا یہ ظاہر ہے کہ خراج تحسین تو ہے ایک بہت بڑے آدمی کو، لیکن فلم میں صرف خراج تحسین پہ تو نہیں چلتی، پیسہ لگتا ہے، پیسہ واپس بھی آنے کی ایک توقع ہوتی ہے، کمرشل تقاضے کتنے مد نظر رکھے گئے؟
2015 میں جہاں ہم کھڑے ہیں، فلم اب لوگ پرانے ہر فارمولے کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اگر آپ ان کو آئٹم سانگ دیتے ہیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں یہ ہندوستان جیسی فلم کیوں بنا رہے ہیں. آپ اگر ان کو بہت ہارڈ کو ریئلسٹک دیتے ہیں فلم تو کہتے ہیں یہ ایران جیسی فلم کیوں بنا رہے ہیں.
جب منٹو کی زندگی میں کہیں آئٹم سانگ فٹ تو ہو سکتا تھا؟
یقیناً ہو سکتا ہے جی. منٹو صاحب نے تو مطلب وہ ایک ایک کہانی کے اندر مطلب ایسا ایسا آئٹم موجود ہے دیٹ ویز. بٹ تقاضوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جی، ایک تو کانشیس ایفرٹ تھی کاسٹنگ کے حوالے سے. مجھے یہ لگا کہ ہم منٹو صاحب کے کام کو جب بھی ڈپکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو ایک خاص طرح کے ایک شکل سے منسوب کرتے ہیں،
کلیشیٹ.
ہاں جی، مجھے اس پہ اعتراض بھی ہے کہ منٹو کو جب بھی اپروچ کیا گیا ان کو مین سٹریم کرنے کی کوشش بھی کم کی گئی.
صحیح،
ان کو ڈرائی رکھا جاتا ہے یا چیزیں وہ پک کی جاتی ہیں جو ایک ڈسٹنس بن جاتا ہے. اور سینسرشپ کے علاوہ آئی تھنک ایک استھیٹک کا سوال بھی آ جاتا ہے. لکھا ہوا لفظ اور دیکھنے والی تصویر بالکل ایک جیسی نہیں ہو سکتی. پیسہ اس طرح سے بہت زیادہ نہ پروڈیوسرز کے ذہن میں ہے کہ جی ہم نے واپس لے کر آنا ہے سارا. اور دوسرا، یہ کوئی بہت ایکسپینسو فلم نہیں ہے. اور دوسرا ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ اگر منٹو صاحب پہ فلم بنے اور اس میں صرف مقصود یہ ہو کہ یہ پیسہ واپس آ جائے، تو یہ منٹو صاحب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے.
منٹو فلم کے ڈائریکٹر اور ہیرو سرمد سلطان کھوسٹ سے بات کر رہے تھے وسعت اللہ خان. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیربین کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھی نازیہ میمن، اور اس کے ساتھ ہی سقلین امام کی جانب سے خدا حافظ. مگر آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے ظہیر الدین بابر سے.
پاکستان کے وزیراعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی منصوبے میں صوبوں کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے. بھارت کی بعض ریاستوں میں جین مذہب کے ایک تہوار کے دوران 8 دنوں کے لیے گوشت کی فروخت پر پابندی سے تنازع پیدا ہو گیا ہے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مسلمانوں نے عید قربان پر اس عدالتی حکم نامے کی خلاف ورزی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت گائے اور بھینس ذبح کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی. بی بی سی نے شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے 60 حملوں کے ثبوت جمع کیے ہیں. یہ حملے 2 سال قبل اقوام متحدہ کی طرف سے شام کے کیمیائی ہتھیار ضائع کیے جانے کے بعد ہوئے ہیں. شام اور دیگر شورش زدہ ملکوں سے پناہ گزینوں کی یورپ آمد میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اور جنوبی افریقہ کے ایک غار سے قدیم مخلوق کے باقیات ملے ہیں جس سے انسان لا علم تھا. اسے انسانوں جیسی مخلوق قرار دیا جا رہا ہے جو سائنسدانوں کے مطابق مرنے والوں کو باقاعدہ دفن کرتی تھی.